بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 نومبر 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں، ریسرچ اسکالر، شعبہ تحقیق، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، جناب مومن محمود صاحب نے خطاب جمعہ میں اخلاق حسنہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج إن شاء الله اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر گفتگو کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے، یعنی جب بھی کفار یا مشرکین یا قریش کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے دفاع کی ذمہ داری جو ہے وہ خود اٹھائی ہے. چنانچہ فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، اے نبی، ہم آپ کی طرف سے استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ مجنو ہیں، یعنی نعوذ باللہ آپ ذہنی طور پہ درست نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور اس سورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو گفتگو کی ہی کی، بلکہ اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں ان کے اخلاق کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا. چنانچہ فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی اور جو یہ لکھتے ہیں. یعنی اس میں بعض علماء نے یہ اشارہ بھی بیان کیا کہ کیا مجنو شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے الفاظ کی شرح پر لائبریریاں کی لائبریریاں وجود میں آ جائیں، یعنی جو بھی قلم ہے اور جو یہ لکھتے ہیں سارے کے سارے قلم اور ان کی ساری ذہنی صلاحیتیں آنے والے لوگوں کی وہ اس ایک شخص کے اقوال و افعال کی تشریح میں خرچ ہو جائیں گی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کتنا لٹریچر ہے جو وجود میں آیا، تو کیا ایسے شخص کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ مجنو تھا؟ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنو نہیں ہیں. وان لک لاجرا غیر مجنون، ممنون، اور آپ کے لیے وہ اجر ہے جس میں کسی قسم کا کوئی انقطاع نہیں ہوگا. وانک لعلی خلق عظیم، اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. یہاں بھی مفسرین نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ ویسے عربی زبان میں جب کہنا ہو کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ لہو اخلاق حسنہ یا لہو خلق حسن، کہ اس کے اچھے اخلاق ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو صلہ بیان کیا ہے عربی زبان میں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلوق عظیم پر ہیں. تو اس کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ خلوق عظیم اگر کسی نے دیکھنا ہے تو پہلے سے کوئی معیار موجود نہیں تھا کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا جا سکتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود اخلاق کے اب معیار ہیں. چنانچہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، تم بھی دیکھ لو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے فتنے میں پڑا ہوا، کون ہے پاگل. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِ، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے گمراہ ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے مجنو کہا تھا اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے ہیں. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. کہ اے نبی آپ اس شخص کا کہا نہ مانیے جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, مہین ہے, بہت ہی بے عزت ہے اللہ کی نگاہ میں, بہت زیادہ خیر سے روکنے والا ہے, معتد ہے, حد سے آگے بڑھا ہوا ہے, اسیم ہے, گناہگار ہے, اتلن بہت زیادہ تند خو ہے, اخلاق کا سخت ہے, بعد ازالی کا زنیم اس کے بعد اس پر مستضاد یہ کہ اس کا نسب بھی ثابت نہیں ہے, بعد ازالی کا زنیم. اور یہ آج بھی ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان پر یہ صفات جو ہیں وہ پوری اترتی ہیں. لیکن آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے پر کس شے نے ان کو آمادہ کیا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا, ان کان ذا مال و بنین. کیا اس وجہ سے کہ یہ مال اور بیٹے والے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جس کی بنیاد پر یہ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں؟ ان کان ذا مال و بنین. تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چیدہ چیدہ اخلاق ہیں, اگرچہ ان پر کسی بھی ایک مجلس میں گفتگو نہیں ہو سکتی, لیکن ایک خاکہ بہرحال دینے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اخلاقی صفات ہمارے سامنے آ جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, تو یہ بات بھی پہلے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اخلاق ہمارے دین کی ایک بہت جامع اصطلاح ہے, اور قرآن مجید کے مطابق اخلاق کسی غیر مومن شخص میں نہیں پائے جا سکتے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا, کہ اہل ایمان میں ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق, نیکی کل کا کل کس شے کا نام ہے؟ نیکی ہے حسن الخلق. والاثم ما حاک فی صدرک, اور گناہ اس کو کہتے ہیں جو تیرے دل میں کھٹکے, جو تیرے دل میں جو ہے وہ اضطراب بےچینی پیدا کرے. تو اخلاق ہمارے دین کی ایک بہت بنیادی اصطلاح ہے, اور علماء نے اس کی تعریف یہ بیان کی کہ اخلاق اصل میں دو معرفتوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. جب تک انسان کو وہ دو معرفتیں نہ حاصل ہو جائیں, اس سے جو صفات برآمد ہو رہی ہیں وہ ظاہری طور پہ تو اخلاق کہلا سکتی ہیں, لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے اخلاق نہیں ہوتی. وہ دو معرفتیں کون سی ہیں؟ کہا کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے جیسا کہ وہ ہے, اور اپنے رب کو بھی پہچان لے اس کی صفات کے ساتھ. جب یہ دو معرفتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی, یعنی جیسا کہ رب ہے اس کو ویسا پہچان لیا, اور جیسا انسان خود ہے ویسے میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا, تو ان دو معرفتوں کے نتیجے میں میرے اندر جو صفات پیدا ہوں گی ان کو اخلاق کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کو پہچانا کہ وہ الغنی ہے, تو اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں الفقیر ہوں, ٹھیک ہے نا. اللہ کو پہچانا کہ وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے, تو اپنے آپ کو کیا پہچانا کہ میں الفقیر ہوں. اللہ تعالیٰ کو پہچانا کہ وہ العلیم ہے, یعنی تمام علم اس کے پاس ہے, تو اپنے آپ کو پہچانا کہ میں الجاہل ہوں, میں سب سے بڑا جاہل ہوں. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کو پہچانا کہ وہ العزیز ہے, تو اپنے آپ کو ذلیل اور متواضع کی حیثیت سے پہچان لیا. تو یعنی ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبودیت کے لحاظ سے پیدا ہوگی وہ اخلاق کہلائے گی, وگرنہ وہ ایک ظاہری جسد ہے جس کے اندر روح نہیں ہے, جس کے اندر روح نہیں ہے. چنانچہ آپ پرانے مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی اخلاقی صفات بیان فرماتے ہیں تو شروع بھی بات ایمان پر کرتے ہیں, ختم بھی ایمان پر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور آگے اخلاقی صفات ہیں. بات شروع عبادت رب پر ہو رہی ہے, اور جب یہ ساری صفات ختم ہوئی تو آخر میں پھر وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنانا. جو سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی صفات ذکر کی, وہاں بھی شروع کہاں سے ہوئی بات؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ یہ وہ لوگ جو زمین پہ ہلکے چلتے ہیں اور جن کی صفات آگے بیان ہو رہی ہیں, وہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو رحمان کی عبودیت میں دے دیا ہے. تو یہ صفات جو ہیں وہ رحمان کی عبودیت کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں. وگرنہ انسان اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہے بہت ہی حوالوں سے. مثال کے طور پہ کوئی دکاندار بھی بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے, لیکن کیا اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا ہے؟ نہیں, تاکہ جو شے اس نے بیچنی ہے وہ اچھے طریقے پر بک جائے. یعنی سیلز پرسن موریلٹی جو ہے وہ ہر جگہ پائی جا سکتی ہے. یہاں جن اخلاقیات کا ذکر ہو رہا ہے اور جو دین کی روح ہے وہ اخلاقیات ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی صفت تھی جو علماء نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد انسان کے اندر جو سب سے پہلی صفت پیدا ہوتی ہے وہ صفت توازو ہے. صفت توازو ہے یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرے گا یعنی اللہ کو پہچان کر توازو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو کیا تھی؟ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ عبد النبیہ بننا چاہتے ہیں کہ ملک النبیہ بننا چاہتے ہیں, یعنی آپ وہ نبی بننا چاہتے ہیں کہ جس پر صفت عبودیت بہت زیادہ غالب ہو, یا آپ وہ نبی بننا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کا عبد تو ہوگا لیکن اس پہ صفت ملک یعنی بادشاہ شاہانہ صفات اس پر غالب ہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ بننے کو پسند فرمایا. اسی طریقے پر آپ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ انما انا عبد آکل کما آکل العبد یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد, میں محض ایک غلام ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, کھاتا بھی اسی طریقے پر ہوں جیسے کہ ایک غلام کھاتا ہے اور بیٹھتا بھی اسی طریقے پر ہوں جیسا کہ ایک غلام بیٹھتا ہے. اور یہ آپ نے اس وقت کلمات ارشاد فرمایا جب ایک بدو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ کے روب کی وجہ سے ان پر ہیبت سی طاری ہو گئی, تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تو وہ انسان ہوں کہ جو میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے روٹی کے کھایا کرتی تھی, یعنی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, مجھے اس طریقے پر بڑھا چڑھا نہ دینا, میری شان میں اس طریقے پر غلور نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسی ابن مریم کے بارے میں کیا. بل قولوا عبد اللہ و رسولہ, بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اسی طریقے پر آپ کی توازو کا یہ حال تھا کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور وہ لوگوں کو تنگ کرتی تھی, کبھی کسی سے کہتی تھی کہ مجھے تم سے کوئی کام ہے میرے ساتھ چلو, اور ظاہری بات ہے کہ کوئی عورت ایسی ہو یا کوئی انسان ایسا ہو تو انسان اس کو ڈانٹ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے مدینہ کی جس گلی میں بھی لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ, میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. اسی طریقے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کاموں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ گھر میں کن کاموں میں مشغول ہوتے تھے. تو فرمایا کہ کان فی بیتہ فی محنت اہلہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر والوں کے کام میں مشغول ہوتے تھے, یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ الگ سے سٹیٹس قائم کیا تھا کہ میں یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا. پھر فرمایا یرقع ثوبہ, اپنے کپڑوں پر پیوند لگایا کرتے تھے. اسی طریقے پر یحلب شاتہ, بکری کا دودھ جو ہے وہ خود دویا کرتے تھے. ویخسف نعلہ, اپنے جوتوں کو خود گھاٹا کرتے تھے. ویعقل البعیر, اونٹ کو خود باندھا کرتے تھے. ویعلف له, اور اس کے لیے چارہ بھی خود لے کر آتے تھے. ویأکل مع الخادم, خادم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ویحمل بضاعتہ من السوق, اور اپنا سامان بازار سے خود لے کر آتے تھے, اپنا سامان بازار سے خود لے کے آتے تھے. اسی طرح ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے اور کچھ سامان وہاں سے لے کر آ رہے تھے, تو ایک صحابی نے دیکھا اور کہا کہ میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ صاحب الشیء احق بشیئه ان یحملہ, جس کا مال ہے اسی کو اٹھانا چاہیے, تو میں اپنا سامان لے کر آیا ہوں تو میں اپنا سامان خود اٹھاؤں گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو تھی. اسی طرح جب آپ کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تھے اور صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ناپسند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ لا تفعلہ کما یفعل العاجم, ایسے نہ کھڑے ہو جایا کرو جیسا کہ عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یعظم بعضهم بعضا, ایک دوسرے کی اس طریقے پر تعظیم کرتے ہیں, تو ایسے نہ کیا کرو. اسی طریقے پر ایک صحابی نے آپ کے ہاتھ چومنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا. اور یہ بھی بالکل واضح ہے احادیث میں کہ جو بھی مجلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی اس میں امتیاز نہیں ہوتا تھا, یعنی کسی کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص داخل ہوتا تھا اور اس کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کون سے ہیں، یعنی کسی بلند جگہ پر آپ تشریف فرما نہیں ہوتے تھے، بلکہ جس طرح صحابہ بیٹھے اسی طرح آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے پہلو اور بھی بہت سے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ لَبِسْتُ مَا لَبِسَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ لَأَجَبْتُ الدَّاعِ، اگر میں قید خانے میں اتنا عرصہ رہتا جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام رہے ہیں تو میں بلانے والے کی پکار پر لبیک کہہ دیتا. یعنی آپ کو سیدنا یوسف کا قصہ معلوم ہوگا کہ ان کو ایک شخص بلانے آیا کہ بھائی بادشاہ آپ کو طلب فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک یہ عورتوں کا معاملہ جو ہے وہ بالکل صاف نہیں ہو جاتا. تو اللہ کے نبی توازن فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اتنا عرصہ رہنا پڑ جاتا جیل میں، تو اگر مجھے کوئی اس طریقے پر بلانے آتا تو میں اس کی پکار پر لبیک کہہ کے نکل جاتا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام اس موقع پر بھی جیل میں موجود رہے. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی. تواضع کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی صفت ہے اور اس کا تعلق بھی تواضع ہی سے ہے، وہ حلم ہے. حلم کی کیا تعریف ہے؟ حلم کی تعریف یہ ہے کہ انسان کو غصے پر ابھارنے والی اشیاء چاروں طرف موجود ہو اور وہ بدلہ لینے پر قدرت بھی رکھتا ہو اور اس موقع پر اپنے آپ کو تھام لے، تو یہ حلم کہلاتا ہے. یعنی بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا، یہ حلم ہے. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنے نفس کے لیے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. الا ان تنتهك محارم اللہ عز وجل، الا یہ کہ شریعت پامال ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جائے، تو فینتقم للہ، تو پھر صرف اللہ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے. یعنی یہ بہت بڑا مقام ہے کہ انسان اپنے نفس کے لیے کوئی حرکت نہ کرے، ہر حرکت اس کی چاہے وہ خوشی کی ہو چاہے وہ غصے کی ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہے کہ ما ضرب بیدہ امرأة ولا خادما قط، آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی عورت پر اور کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، الا یہ کہ آپ میدان جنگ میں ہو، تو اس موقع پر تلوار سے بہرحال کام لینا ہے. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ معاف کرنے کی سب سے بڑی صفت جو اللہ کے نبی جو جس صفت کا اللہ کے نبی میں ظہور ہوا وہ طائف کے موقع پر تھی. یعنی طائف کے موقع پر جو سلوک آپ کے ساتھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے، اور اس کے بعد آپ کو اختیار دے دیا گیا، پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس طائف کی بستی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا فرمایا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذریت میں سے اہل ایمان لوگوں کو پیدا فرما دے. اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ ابھی جانتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے. تو یہاں بھی آپ نے معاف فرما دیا. اسی طرح سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور یعنی جا رہے تھے آپ، اور آپ کے کندھے پر ایک چادر تھی غلیظ الحاشیہ، جس کا حاشیہ جس کے کنارے بہت سخت تھے. ایک عربی آیا، بدو آیا، اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر اتنے زور سے کھینچی کہ کندھا مبارک جو تھا آپ پر اس کے نشان پڑ گئے. اور اس نے ساتھ کیا کہا کہ یا محمد اعطینی من مال اللہ الذی اعطاک، مجھے اس میں سے دے دو، اس مال میں سے دے دو جو اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے. فانک لا تحمل لی من مالک ولا من مال ابی کا، کیونکہ یہ مال تمہارا یا تمہارے باپ کا نہیں ہے. یعنی اتنے سخت الفاظ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے مجھے دو، کیونکہ یہ تمہارا بھی نہیں ہے اور نہ تمہارے باپ کا. تو یہ وہ موقع تھا کہ جس پر بڑے بڑے لوگ غصے میں آ سکتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ میں چلتا ہوا جا رہا ہوں اور ایک شخص آیا اور چادر کھینچ کے مجھے کہتا ہے کہ بھی مال دو اور یہ تمہارا مال نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ نے سر جھکایا اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا المال مال اللہ، واقعی بات جو تم نے کی ہے نا کہ یہ مال اللہ کا، یہ اللہ ہی کا ہے، یہ میرا نہیں ہے. وانا عبدہ، اور میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ویسے تم نے جو میری یہ چادر کھینچی ہے نا، اس کا تم سے بدلہ لیا جانا چاہیے. تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ بدلہ نہیں لیتے، آپ بدلہ نہیں لیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے کہا کہ اس کو اس کے اونٹ پر جتنا بھی سامان لگ سکتا ہے لاد کے بھیج دو. اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا واقعہ ایک اور بھی ہے کہ ایک یہودی سے آپ نے کچھ قرض لیا تھا اور ابھی قرض واپس کرنے کی مدت باقی تھی کہ وہ یہودی آ گیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑا, آپ کے یہاں سے بٹن پھاڑ دیے اور کہا کہ تم مجھے قرض واپس کرو, اور تمہارا خاندان تو ہمیشہ قرض واپس کرنے میں تاخیر ہی کرتا ہے. یعنی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کیا, پورے آپ کے پورے کے پورے خاندان پر حملہ کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور کہنے لگے کہ میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بھی نصیحت کرتے کہ اس کا مال ادا کرو, اور تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو نصیحت کرتے کہ ذرا اچھے طریقے سے اپنا مال طلب کرو, اچھے طریقے سے طلب کرو, اور مجھے یہ کہتے کہ اچھے طریقے پر ادا کرو. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو اس کا مال دے دو اور بلکہ کچھ مزید بھی دے دو. تو اس موقع پر یہودی نے کہا, اور وہ یہودی ایمان لے آیا, کہ میں نے تورات میں آپ کی جو صفات پڑھی تھی وہ ساری کی ساری صفات میں نے آپ میں دیکھ لی تھی, سوائے ایک صفت کے, ایک صفت باقی رہ گئی تھی. وہ صفت یہ تھی کہ آپ کے سامنے جتنا ہی جاہلانہ طریقے سے مظاہرہ کیا جائے اتنا ہی آپ کا حلم بڑھ جاتا ہے. تو یہ صفت رہ گئی تھی, اور یہ صفت میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کی ذات میں, تو لہٰذا میں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا, اور آج مجھے یہ صفت بھی نظر آ گئی, لہٰذا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم کی کیفیت یہ تھی. اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت, یعنی آپ کا مال خرچ کرنا کثرت سے, اور یہ بھی تواضع سے کس طریقے پر جنم لیتا ہے کہ جب اللہ اپنے آپ کو ایک بندے ہونے کی اور عبد ہونے کی حیثیت سے انسان پہچان لیتا ہے تو کسی شے کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میرا مال ہے لہذا میں اس پر تصرف کا اختیار رکھتا ہوں, جیسے چاہوں خرچ کروں, بلکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا المال مال اللہ, مال اللہ کا مال ہے, وانا عبدہ, اور میں محض اس کا ایک بندہ ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال لا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی شے کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے جواب میں کہا ہو کہ نہیں. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی سے کسی نے آ کر کوئی سوال کیا اور آپ نے اس کو بھیج دیا ہو کہ میں تمہارا حاجت پوری نہیں کر سکتا, بلکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنجائش نہیں بھی ہوتی تھی تو آپ صحابہ کو ترغیب دیتے تھے کہ تم میں سے کوئی اس شخص کی حاجت پوری کرے, جیسا کہ وہ مشہور واقعہ بھی ہے جو آپ سب نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ نے سیدنا انس سے کہا جو آپ کے خادم تھے کہ ازواج مطہرات کے پاس جاؤ اور پوچھو کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے. وہ نو کی نو ازواج مطہرات کے پاس گئے اور نو کی نو نے یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے. پھر آپ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے, تم میں سے کون جو ہے وہ اس کی ضیافت کرے گا. اور پھر وہ صحابی لے گئے کہ جو آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ وہ ان کے پاس بھی نہیں تھا, بچوں کو سلا دیا اور چراغ بھی بجھا دیا اور سارا کھانا اس کے لیے دے دیا, اور صبح اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے فعل پر مسکرائے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے فعل پر مسکرائے ہیں. تو یعنی اللہ کے نبی یا تو اپنی طرف سے اس کی ضرورت پوری کرتے تھے یا جو متمول ہے جو پوری کر سکتا ہے اس طرف بھیج دیتے تھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا آپ کی صفات میں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخر شیئا لغد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی کل کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کرتے تھے. یعنی ذخیرہ کرنا منع نہیں ہے, علماء نے کہا کہ کیا جا سکتا ہے, اور لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ اپنے لیے اس بلند مقام کو پسند کرتے تھے کہ کل کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں. یہاں تک کہ ایک مجلس میں آپ کو 90,000 درہم دیے گئے مسجد نبوی میں, اور آپ نے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے وہ 90,000 درہم جو ہے وہ تقسیم کر دیے اللہ کی راہ میں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی بری حالت دیکھ کر آپ کے دل پر کیا اثر ہوتا تھا. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے, سیدہ خدیجہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر پریشانی ہے, پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تو کہا کہ میں نے چند قافلے والوں کو دیکھا ہے جو باہر سے آئے ہیں اور ان کی حالت بہت بری ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں. پھر سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ قریش کے سرداروں کو بلا کر لائیں. اتنی دیر میں سیدہ خدیجہ نے پیچھے ایک سونے کا ڈھیر لگا دیا, اور جب واپس آئے سردار بھی ساتھ آئے تو آپ نے کہا کہ یہ کل کا کل ڈھیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہوں. تو اس موقع پر بھی یعنی نبوت سے پہلے بھی آپ کے دل کے اندر جو نرمی تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من حرم الرفق حرم الخیر کلہ, جس کو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور ایک قبیلے والے کی طرف سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ بھی کیا, آپ پر ایمان بھی لے آیا, آپ نے اس کو اتنے اونٹ دیے جس سے پوری کی پوری دو وادیاں بھر گئیں. وہ شخص اپنے قوم کے پاس گیا اور جا کر ان کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ, فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى فَاقَ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے پر خرچ کرتے ہیں کہ جیسے ان کو فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. اور یہاں بھی علماء نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اپنی قوم کو ایمان لانے پر جو ترغیب دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ جا کر ایمان لاؤ تو مال حاصل ہو جائے گا, بلکہ اللہ کے نبی کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسے دیتے ہیں کہ گویا دینے میں ان کو دل میں کچھ تنگی محسوس نہیں ہوتی. یعنی یہ اس شخص کی صفت ہے تو یقیناً یہ نبی ہی ہوگا. فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى فَاقَ. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا جو تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاءً من العذراء فی خدرها, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ایک کواری لڑکی اپنے پردے کے اندر ہوتی ہے اور جتنی شرم محسوس کرتی ہے اتنا آپ کے اندر شرم پائی جاتی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ, حیا کل کی کل خیر ہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی علامات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی شے ناپسند ہوتی تھی تو آپ کئی دفعہ مجلس میں شرم کی وجہ سے اس کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے. اور فرمایا کہ کان اذا کریہ شیئا عرفناہ من وجہہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کو ناگوار پسند یعنی ناگوار گزرتی تھی ان پر تو ہم آپ کے چہرے سے اس کو پہچان لیتے تھے, آپ تذکرہ نہیں کرتے تھے. اور یہ بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص پر تنقید کیا کرتے تھے تو اس شخص کا نام نہیں لیتے تھے. چنانچہ فرمایا گیا کہ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کوئی غلط کام میں مصروف دیکھا تو بعد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ما بال اقوام یصنعون کذا و کذا, اس قوم کا کیا حال ہے جو اس طریقے پر کرتی ہے. یعنی کسی کا نام نہیں لیتے تھے, جس نے کیا ہوتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ میرے سے مخاطب ہیں, اور جن کو نہیں پتا ہوتا تھا ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا. اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہ کان من حیائہ لا یثبت بصرہ فی وجہ احد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیا کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظریں گاڑتے بھی نہیں تھے. لا یثبت بصرہ علی وجہ احد حیا کی وجہ سے. اسی طریقے پر یہ بھی کہا گیا کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن یعفو ویصفح, اللہ کے نبی نہ فحش گوئی کرنے والے تھے نہ بازاروں میں, جو عموماً بازار ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں چیخ چہاڑا بہت مچا ہوتا ہے, کوئی کسی کو زور سے آواز دے رہا ہوتا ہے کوئی کسی کو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بازار میں بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے تھے, نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے, بلکہ ولیکن یعفو و یصفح, معاف کرتے تھے اور درگزر فرما دیا کرتے تھے. اسی طریقے پر بشاشت چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جب بھی کوئی شخص آپ سے ملاقات کرتا تھا اگرچہ آپ اندر سے غمگین ہوتے تھے, جیسے کہ ایک روایت انشاءاللہ میں ابھی ذکر کروں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی, لیکن جب بھی کسی سے ملاقات کرتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ کرتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں ما رآنی الا تبسم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے نہیں دیکھتے تھے مگر یہ کہ تبسم ضرور فرماتے تھے, تبسم ضرور فرماتے تھے. اور انہوں نے ہی فرمایا کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. تو گویا دینداری کوئی اس قسم کی نہیں تھی کہ چہرے پر ہر وقت غم کے اثار طاری ہوں اور محسوس ایسا ہو کہ یہ اللہ کے خوف سے جو ہے وہ مسکرا بھی نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا. اسی طریقے پر آپ کا کلام کیسا ہوتا تھا بیان کیا گیا کہ کان کثیر السکوت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہنے والے تھے, زیادہ خاموش رہنے والے تھے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو خیر کا کلمہ منہ سے نکالے یا چپ رہے. تو کانا کثیر السکوت لا یتکلم فی غیر حاجہ, بغیر حاجت کے گفتگو نہیں فرماتے تھے. وکانا ضحکہ تبسما, اور آپ کا ہنسنا تبسم تھا, یعنی آپ بہت منہ کھول کے ہنسا نہیں کرتے تھے بلکہ عموماً صرف مسکراہٹ ہی پر اکتفا فرمایا کرتے تھے. وکلامہ فصلا, آپ کا کلام فیصلہ کن ہوتا تھا, لا فضول ولا تفسیر, نہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہوتا تھا, یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ گفتگو جو ہے وہ پانچ منٹ کی ہو اور آپ اس کو ایک گھنٹے پر پھیلا دیں, اور نہ ایسا ہوتا تھا کہ حاجت سے کم گفتگو کریں. لا فضول ولا تفسیر, اور جب بولتے تھے تو تین دفعہ دہراتے بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب کوئی بات کہتے تھے اور اہم ہوتی تھی تو تین دفعہ ضرور دہراتے تھے. ایک صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بیان کی گئی کہ آپ مذاق نہیں اڑاتے تھے, چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ملحد جو مرضی کیوں نہ ہو, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات پر حملہ نہیں کرتے تھے, اس کا مذاق نہیں اڑاتے تھے. اور یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں عام ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ حکمرانوں کا مذاق اڑانا, ان پر لطیفے گھڑنا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بالکل نہیں تھا. جو اللہ کے لیے کسی سے دشمنی ہوتی ہے اس کا اظہار استہزاء کی صورت میں نہیں ہوتا, اس کا اظہار اس شخص کے لیے خیر خواہی کی صورت میں ہوتا ہے. یہ جو استہزاء ہے نا, کسی کا استہزاء کرنا, یہ خود دلالت کرتا ہے کہ جو شخص استہزاء کر رہا ہے وہ اس سے اللہ کی وجہ سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے نفرت کرنے کی وجوہات اور ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا استہزاء نہیں کیا, کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا, تو یہ بھی بہت اہم بات. اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم ایک دوسرے کی باتیں مجھے پہنچایا نہ کرو, یعنی ادھر کی بات مجھے پہنچا دی, اس صحابی کی بات میرے تک پہنچا دی, یعنی ایسی بات پہنچانا جس کی وجہ سے میرے دل میں ان صحابی کے متعلق کوئی قدورت قائم ہو جائے. آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو. فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ, کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں تو میں سلیم الصدر ہوں, میرے دل میں کسی کے متعلق کسی قسم کا کوئی غل, حقد اور کوئی قدورت نہ پائی جاتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اخلاقیات, یعنی آپ کے اخلاق تھے, آپ کی صفات تھیں. اور انشاءاللہ یعنی یہاں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے, جو سیدہ خدیجہ کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا نام تھا ابن ابی حالہ, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے میں مشہور تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھیں اس میں وہ مشہور تھے صحابہ میں, کہ جو ان سے پوچھے گا جا کر وہ صحیح طریقے پر بیان کریں گے. تو سیدنا حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا, یعنی ہند بنت ابی حالہ سے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کے بارے میں مجھے بتائیے, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کان وصافا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے میں مشہور بھی تھے. تو فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں مبتلا رہنے والے تھے. اور یہاں یہ بیان کیا گیا کہ غم میں مبتلا رہنے والے تھے تنہائی میں, اور لوگوں کے سامنے جب نکلتے تھے تو بشاشت چہرے پر بشاشت ہوا کرتی تھی, لوگوں کے سامنے غم میں مبتلا نہیں ہوتے تھے. ہاں جب اللہ کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر جو بوجھ ڈالا گیا تھا اس کی وجہ سے غم میں مبتلا رہتے تھے. دائم الفکرہ, مسلسل غور و فکر میں مشغول رہنے والی شخصیت تھی. لیست لہ راحۃ, ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی آرام نہیں ہے, یعنی ہر وقت کام میں مشغول ہیں, کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں, محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی راحت کا ٹائم آپ کے لیے ہے. لا یتکلم فی غیر حاجہ, کبھی بھی بغیر حاجت کے گفتگو نہیں فرماتے تھے. یفتتح الکلام ویختمہ بسم اللہ تعالی, کلام کا آغاز بھی اور اختتام بھی اللہ تعالی کے نام پر کیا کرتے تھے. ویتکلم بجوامع الکلم, اور جوامع الکلم کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے, یعنی ایسے کلمات جن کے الفاظ تھوڑے ہوں لیکن ان کے اندر معانی کا سمندر پایا جاتا ہے, جوامع الکلم. کلامہ فصل لا فضول ولا تفسیر، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کا کلام حاجت سے کم یا زائد نہیں ہوتا تھا. لیس بالجافی ولا المہین، نہ آپ ایسے تھے کہ لوگوں پر بھاری پڑ جائیں اور نہ آپ ایسے تھے کہ لوگ آپ کو ہلکا سمجھ لیں، یعنی اعتدال کی کیفیت تھی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا عزت لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ ایسے افعال جو ہے وہ اس سے صدور پذیر ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ لوگوں میں اتنا گھل مل جاتا ہے کہ لوگ اس کو حقیر سمجھ لیتے ہیں. تو فرمایا نہیں سب الجافی ول المہین، نہ آپ لوگوں میں بھاری تھے اور نہ لوگوں کے لیے ہلکے تھے. نہیں سب الجافی ول المہین یعظم النعمت وان دقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت کی تعظیم فرمایا کرتے تھے چاہے وہ نعمت بہت تھوڑی ہی کیوں نہ. یعظم النعمۃ وان دقت، چاہے بہت قلیل کیوں نہ. اور فرمایا کہ لا یضم منہا شیئا، جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت عطا کی جاتی تھی اس میں کبھی بھی کوئی عیب نہیں نکالتے تھے، کبھی بھی اس کی مذمت نہیں فرماتے تھے. چنانچہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. ان اشتہا اکلہ و الا ترکہ، اگر پسند ہوتا تھا تو کھا لیتے تھے وغیرہ ترک کر دیتے تھے، کھانے کا عیب بیان نہیں کرتے تھے. یہ بھی فرمایا غیر انہ لم یکن یضم ذواقا ولا یمدحہ، فرمایا کہ آپ نہ کھانے کی تعریف بیان کرتے تھے نہ مذمت بیان کرتے تھے. کس وجہ سے؟ اس کی تشریح محدثین نے یہ بیان کی کہ کھانا ان کے ہاں اس کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. اور یہاں شرح جو میرے پاس اس وقت موجود ہے اس میں جو ایک عالم ہے انہوں نے یہ شرح بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں کھانوں کا تذکرہ ہوتا ہو کہ فلاں کھانا اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں ریسٹورانٹ جو ہے اس میں زبردست کھانا ہے اور فلاں جگہ جاؤ تو وہاں سستا ملے گا، جیسے آج کل ہماری گفتگویں ہوتی ہیں جو دنیا سے محبت پر دلالت کرتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی بھی کھانے ڈسکس اس لحاظ سے نہیں ہوتے تھے. ہاں حلت و حرمت کے لحاظ سے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس یعنی جس میں دنیا کی محبت عیاں ہوتی ہو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں کرتے تھے، نہ کھانے کی تعریف کرتے تھے نہ کھانے کی مذمت کرتے تھے. ولا تغضبہ الدنیا، دنیا آپ کو کبھی غصہ نہیں دلا سکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی دنیا کی کسی شے کی وجہ سے آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، آتا تھا تو اللہ کے دین کی وجہ سے. لا تغضبہ الدنیا وما کان لہا، جو کچھ دنیا میں ہے کبھی بھی آپ کو غصہ نہیں دلا سکتا تھا. فاذا تعدی الحق لم یقم لغضبہ شیء، لیکن اگر اللہ کے حق کو پامال کیا جائے تو آپ کے غضب کے مقابلے میں کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. یعنی نیک بننے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے دل سے غیرت بھی رخصت کر دے، یعنی اللہ کی شریعت کو پامال ہوتا دیکھے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا استہزاء دیکھے اور رواداری کے نام پر اس کے دل میں غصہ بھی نہ آئے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. یعنی اپنے نفس کے لیے غصہ نہ آئے لیکن اللہ کے لیے شدید غصے کا مظاہرہ بھی کیا جائے. اور یہ دین ہم تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ایک مسلمان پر غصے کا اظہار ہونا چاہیے، بلکہ واجب ہے کہ جب بھی وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حق کی پامالی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا گیا اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، غصے کے اظہار مختلف ہو سکتے ہیں. غصے میں آنا ایمان کے لیے شرط، ایمان کی شرط ہے کہ انسان اپنے اندر شدید غصہ محسوس کرے جب بھی کوئی اس قسم کا کام ہو. لیکن ساتھ فرما دیا ولا یغضب لنفسه ولا ينتصر لها، اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں ہوتا تھا، اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں ہوتا تھا. اذا اشار اشار بکفه كلها، کسی کی طرف اشارہ کرتے تھے تو انگلی سے نہیں کرتے تھے، پورے کے پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. اور یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا مشاہدہ کیا کہ آپ مجلس میں غصے کی علامت کون سی ہوتی ہیں. دوسری روایات میں ہے کہ جب غصہ آتا تھا تو ہمیں معلوم تھا آپ کی ایک خاص رگ ہے جو پھڑکتی ہے، اور جب غصہ آتا تھا تو آپ کے چہرے کے اثرات سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا. یعنی یہ ساری باتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، یہ بھی صحابہ نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی کسی بات پر حیران ہوتے تھے تو اپنے اس کو یعنی یوں، یا اگر یوں ہے تو یوں کرتے تھے اور یوں ہے تو یوں کرتے تھے. وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا، اور جب گفتگو کرتے تھے تو ہاتھوں کو ایسے ملا لیتے تھے، یعنی اتصل بها، دونوں اپنے جو کف ہیں ان کو جمع کر لیتے تھے. وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ اِبْحَامِهِ الْيُسْرَى، کہہ رہے اپنے دائیں ہتیلی سے بائیں انگوٹھے کی اس پر ضرب بھی لگایا کرتے تھے، یعنی بولتے ہوئے، یعنی کہ یوں کر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ، یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہیں ہند بنت ابی حالہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا مشاہدہ کیا. وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاهَا، اور جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اعراض کرتے تھے اور اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے. وَأَشَاهَا، وَإِذَا فَرِحَ غَضَبَ تَرْفَعُ، جب خوش ہوتے تھے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے تھے، خوش ہوتے تھے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے تھے. جُلُّ ضَحْكِهِ التَّبَسُّمُ، آپ کا اکثر ہنسنا تبسم ہوا کرتا تھا. يَفْتَرُ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سفید موتی جو ہیں وہ آپ کے دانتوں سے برآمد ہو رہے ہیں. اسی طریقے پر ایک اور حدیث ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے شمائل میں ذکر کی ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے بیان کیا کہ کسی بھی شخص سے محبت کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے، یعنی جتنی کسی شے کی معرفت زیادہ ہوگی اتنی ہی محبت زیادہ پیدا ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ آپ کون تھے، آپ کی صفات کیا تھیں، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے. تو یہاں حضرت ابی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ مجلس میں کیسے ہوتے تھے بیان کرتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ہوتے تھے. پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کان متواصل الاحزان، ہر وقت غم میں رہتے تھے. تو علماء نے تطبیق یہ کی کہ وہ خلوت تھی یہ جلوت ہے، وہ خلوت تھی اور یہ جلوت ہے. سہل الخلق لین الجانب، بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے، نرم اخلاق والے تھے. لیس بفظ ولا غلیظ، تند خو نہیں تھے اور سخت باتیں کرنے والے نہیں تھے. ولا سخاب ولا فحاش، نہ یعنی بازاروں میں شور مچانے والے تھے، نہ فحش گو کرنے والے تھے. ولا عیاب ولا مداح، نہ عیب بیان کرنے والے تھے نہ مدہ بیان کرنے والے تھے بہت زیادہ. یتغافل عما لا یشتہی، جو شے آپ کو پسند نہیں آتی تھی آپ اس سے غفلت برتتے تھے. یعنی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں کوئی شخص بیٹھا ہو اور اس کو کسی شخص کا فعل ناگوار گزرے اور وہ فوراً اس موقع پر اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے نشاندہی کر دے، تو اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے. گویا آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو جائے تو آپ اس سے اعراض برتتے تھے، مطلب یہ نہیں تھا کہ نہیں علی منکر نہیں کرتے تھے، مطلب یہ کہ اس شخص کو اس مجلس میں رسوا نہیں کرتے تھے، اس شخص کو اس مجلس میں رسوا نہیں کرتے تھے. یتغافل عما لا یشتہی ولا یؤیس منہ راجیہ ولا یخیب فیہ ظنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی شخص نے کوئی امید لگائی ہے تو آپ اس کی امید پر پورا اترتے تھے، اور کسی کا گمان اپنے بارے میں اس کو یعنی اگر اچھا گمان ہے تو اس اچھے گمان پر ہمیشہ پورا اترتے تھے. فرمایا کہ قد ترک نفسہ من ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا. وہ تین باتیں کون سی؟ المراء، جھگڑا کرنا، والاکثاء، اور دنیا کا مال و دولت جمع کرنے اور اس کی کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو یعنی آپ کہیں کہ طلاق دے دی تھی. وما لا یعنیہ، اور جو شے آپ سے تعلق نہیں رکھتی تھی، جو لہو کام ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے. یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے دور کر دی تھی. وَتَرَكَ النَّفْسَ مِن ثَلَاثٍ، اور وَتَرَكَ النَّاسَ مِن ثَلَاثٍ، اور لوگوں کو بھی تین باتوں کے متعلق چھوڑ دیا تھا. كَانَ لَا يَضُمُّ أَحَدًا وَلَا يَعِيبُ، کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کا عیب بیان نہیں کرتے تھے. وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ، اس کے پوشیدہ عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے، تجسس نہیں کرتے تھے. ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه، کلام اسی وقت کرتے تھے جب کلام کرنے میں ثواب کی امید ہو، جب کلام کرنے میں ثواب کی امید ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی فضول کلام کے بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ فضول کلام کرنا جو ہے وہ دل کو سخت کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کی کثرت نہ کیا کرو. فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ بولنا دل کی سختی کا باعث ہے. وإن أبعد الناس من اللہ تعالی القلب القاسی، اور اللہ سے سب سے دور شخص جو ہے وہ سخت دل والا. تو کان یتکلم الا فیما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو صحابہ کا ادب تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ کی مجلس والے اپنے چہروں کو ایسے جھکا کر رکھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، کہ اگر ذرا بھی سر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے، یعنی اتنا ادب ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، جب اللہ کے نبی خاموش ہوتے تھے تو پھر صحابہ کلام فرماتے تھے. لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ حَدِيث من تکلم عنده انصتوا له، اللہ کے نبی کے پاس جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی مجلس میں اگر کوئی اور صاحب بھی گفتگو فرما رہے ہیں تو ان کے لیے بھی خاموشی جو ہے وہ پسند کرتے تھے، خاموشی کا اظہار کرتے تھے. یہ بھی اگلی بات بھی بہت اہم ہے، حدیثهم عنده حدیث اولهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی گفتگو ایسے ہی ہوا کرتی تھی جیسا کہ پہلے صحابی کی گفتگو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی دفعہ انسان مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، پہلے شخص کی بات غور سے سنتا ہے، دوسرے کی اس سے کم، یہاں تک کہ جب 10-15 لوگ گزر چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ توجہ نہیں دیتا انسان گفتگو کی طرف. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی ہر صحابی کی بات ایسے غور سے سنتے تھے کہ یہی صحابی ہیں جو پہلی دفعہ کلام فرما رہے ہیں، مجلس میں سب سے پہلے کلام یہی فرما رہے ہیں. تو حدیثهم عنده حدیث اولهم، ہر صحابی کی بات ایسے سنتے تھے کہ گویا بس اسی صحابی نے گفتگو فرما لی. یضحک مما یضحکون ویتعجب مما یتعجبون، یعنی مجلس میں اگر اللہ کے نبی موجود ہیں تو جس بات پر صحابہ کو ہنسی آتی تھی اللہ کے نبی بھی اس بات پر ہنستے تھے، اور جس بات پر صحابہ تعجب کا اظہار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ ویصبر للغریب علی الجفوۃ فی منطقہ ومسئلتہ، اور اگر کوئی باہر سے شخص آ جائے جس کو ادب معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے پر ادب کرنا ہے، تو اس شخص کے جو گفتگو میں سختی ہوتی تھی اور جو اخلاق میں تھوڑا سا سب کھردرا پن ہوتا تھا اس پر صبر کا مظاہرہ کرتے تھے. وکان صلی اللہ، میں نے کچھ بیچ میں سے کاٹ دیا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. وکان صلی اللہ علیہ وسلم یعطی کل واحد من جلسائه واصحابه حقه من الالتفات الیہ والعنایت به حتی یظن کل واحد منه انه احب الناس الی رسول اللہ. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کی طرف اتنا التفات فرمایا کرتے تھے، اتنا التفات فرماتے تھے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ کے نبی کا سب سے بڑا محبوب ہوں. یعنی ہر صحابی یہ سمجھتا تھا، یعنی ہر صحابی کی طرف توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہوتی تھی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر گفتگو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک مختصر سا خاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، دعا بھی ہے، کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم مہدینی لأحسن الاخلاق، کہ اے اللہ مجھے بہترین اخلاق کی طرف ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کچھ جھلک جو ہے وہ پیدا فرما دے. آمین.